ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبي سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله ان هذا اليوم في الناس لكثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعد। ये तिर्मिजी शरीफ की एक रिवायत है जिसके रावी हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिनका नाम है साद इब्न मालिक। वालिद बुजुर्गवार हजरत मालिक इब्न सिनान रदी अल्लाह तआला अन्हु और वालिदा हजरत उम्मे सलीत रदी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत मालिक इब्न सिनान गज़वे उहुद के अंदर शहीद हुए हैं। एक जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक के ऊपर जख्म आया और वो खून आलूद हुए, इस मंजर को देखकर बेचैन हुए, दौड़े हुए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पर से उस खून को अपनी जबान से चाट कर साफ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुज्जहु, ये खून जो आपने चाटा है उसको उगल दो। उन्होंने जवाब में अर्ज किया, वल्लाहि ला अमुज्जुहु अबदा, कि अल्लाह की कसम मैं नहीं उगलूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन खालत दमहु दमी ला तमस्सुहु नार, जिसके खून के अंदर मेरा खून मिल गया जहन्नम की आग उसको नहीं छुएगी। ये हजरत मालिक इब्न सिनान रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हैं और वालिदा हजरत उम्मे सलीत रदी अल्लाह तआला अन्हा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने गज़वे उहुद को बयान करने के लिए जो अबवाब कायम फरमाए उनमें एक बाब बाबू जिक्र उम्मे सलीत रदी अल्लाह तआला अन्हा भी कायम किया कि हजरत उम्मे सलीत रदी अल्लाह तआला अन्हा का तज़किरा, जिसमें रिवायत पेश की कि एक मरतबा सैयदना हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में कुछ चादरें रंगीन आई जो औरतों की ओढ़नियाँ बन सकती थी। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा की औरतों के दरमियान उन चादरों को तकसीम किया। एक उम्दा किस्म की चादर बच गई। हाजिरीन में से एक आदमी ने अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, ये चादर आप अपनी अहलिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी यानि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में थी उनको दे दीजिए। उस पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में इरशाद फरमाया कि इसकी हकदार तो उम्मे सलीत है जो गज़वे उहुद के मौके पर मशकीज़ों में पानी भर भर ला कर मुजाहिदीन को पिलाया करती थी। यही उम्मे सलीत रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा है। غزوہ احد کے موقع پر ان کی عمر 13 سال کی تھی. جن حضرات صحابہ نے غزوے کی شرکت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور عمرہ 15 سال پوری نہ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو غزوے میں شرکت کی اجازت نہیں دی، ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. جب جنگ ختم ہوئی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے، میں نے راستے میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھوڑے کے اوپر سوار تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے دونوں رخسار کے اوپر بقدر درہم سیاہ نشان ہے اور آپ کی پیشانی مبارک بھی زخمی ہے اور آپ کا نچلا ہونٹ کا دائیں طرف کا حصہ وہاں بھی زخم کا اثر ہے. میں جب قریب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد، یعنی ابو سعید خدری ہو، سعد ہو؟ میں نے عرض کیا، نعم بے ابی و امی، جی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آجرک اللہ فی ابی کا، تمہارے باپ کے معاملے میں اللہ تم کو اجر عطا فرمائے، چونکہ وہ شہید ہو گئے تھے. فرماتے ہیں حضرت ابو سعید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو بوسا دیا. یہ حضرت ابو سعید خدری اس صحابہ کے دور اول میں ان کا شمار جو ہے صغار صحابہ میں سے ہوتا تھا، اور حضرات محدثین کے یہاں وہ حضرات صحابہ جن کو مکثرین کہا جاتا ہے، جن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 1000 یا اس سے زیادہ روایتیں مروی اور منقول ہیں، ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. ایسے کل 7 صحابہ ہیں. بعد میں صحابہ کے دور آخر میں وہ مرجع بنے ہوئے تھے. بہرحال ان کے حالات بھی بڑے لذت کے قابل ہیں، تفصیل میں ابھی جاؤں گا نہیں، آگے اس روایت کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ وہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا وعمل فی سنتی وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، جس آدمی نے حلال غذا کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی ایذاؤں سے مامون رہے، وہ آدمی جنتی ہے. اس پر ایک آدمی نے جو مجلس میں تھے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان ھذا الیوم فی الناس لکثیر، کہ اللہ کے رسول، ایسے لوگ تو آج کل بہت زیادہ ہیں. ظاہر ہے صحابہ کے طبقے میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگوں کی کثرت نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، سیکون فی قرون بعدی، بعد کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. بہرحال اپنے اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا ایک بہت مختصر نسخہ، شارٹ فارمولا امت کو بتلایا ہے کہ 3 چیزوں کا اہتمام کرے، حلال روزی، حلال غذا اور سنت پر عمل، اور اپنی ایذاؤں سے لوگوں کو مامون اور محفوظ رکھنا. پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من اکل طیباً، یہ حلال غذا اس کی شریعت کے یہاں بڑی اہمیت ہے. کسی بھی معاشرے کے صلاح و فساد اور بنا اور بگاڑ کی بنیاد جن چیزوں پر ہے، ان میں ایک کمائی کا حلال ہونا. کمائی اگر حلال ہوگی تو وہ معاشرہ صالح بنیادوں کے اوپر قائم ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلب الحلال فریضۃن بعد الفریضہ، کہ حلال کمائی کا حاصل کرنا یہ اسلام کے بنیادی فرائض جو پانچ ہیں ان کے بعد ایک اہم فریضہ ہے حلال کمائی۔ ویسے یہ بھی فرض ہے لیکن اس کی فرضیت اور اس کا مرتبہ اسلام کے جو بنیادی فرائض ہیں ان سے بعد کا ہے، چنانچہ اس کے لیے آپ ان فرائض کو قربان نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ ملازمت میں اپنے کاروبار میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمائی کا حاصل کرنا اسلام کے بنیادی فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ ہے، اور آدمی کے بننے اور بگڑنے اسی کے اوپر بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات کے ذریعے سے حلال روزی کی اہمیت کو واضح فرمایا، چنانچہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور وہ پاک چیز کو ہی قبول کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جائے وہ حلال اور طیب اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی اگر اللہ کے راستے میں حرام یا مشتبہ مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ ترمذی شریف کی پہلی روایت لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال کے ذریعے سے کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اللہ کے یہاں اگر آدمی قبولیت چاہتا ہے خیرات اور صدقات میں تو حلال مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑے گا، اسی کو اللہ کے یہاں شرف قبول عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو مکہ کے مشرکین بھی سمجھتے تھے، آج کا مسلمان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ جب بیت اللہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی اور اس کو اثر نو بنانے کی ضرورت پیش آئی، یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور شباب کا ہے، آپ پر وحی نازل ہوئی اس سے پہلے، آپ کی عمر شریف 35 سال کی تھی اس وقت یہ واقعہ ہوا۔ قریش نے کعبۃ اللہ کی عمارت کو اثر نو بنانے کا فیصلہ کیا، اس کے لیے انہوں نے ایک جنرل میٹنگ بلائی اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ دیکھو ہم لوگ تو لوٹ مار بھی کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے بھی مال حاصل کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر میں جو مال استعمال کیا جائے وہ خالص حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے، حرام کا ایک حبہ بھی اس میں درست نہیں۔ اس لیے انہوں نے اس میٹنگ کے اندر یہ تجویز پاس کی کہ جس کے پاس حلال مال جتنی مقدار کے اندر ہو وہ پیش کرے اور اسی سے ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں گے۔ چنانچہ جن کے پاس جتنا بھی حلال مال تھا وہ لا کر کے پیش کیا، لیکن وہ سب ملا کر اتنا نہیں تھا کہ کعبۃ اللہ کی عمارت حضرت ابراہیم علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کی بنیادوں کے مطابق بنائی جائے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی عمارت جتنی لمبی چوڑی بنائی تھی اتنی بن جائے اتنا یہ سرمایہ نہیں تھا، کم تھا، گویا بجٹ کم ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی جو بنیادیں تھیں, یعنی جتنی کعبۃ اللہ کی عمارت انہوں نے لمبی چوڑی بنائی تھی, اس میں کمی کرنا تو گوارا کیا, لیکن اس کی تعمیر میں حرام مال کے استعمال کرنے کو گوارا نہیں کیا. جو لوگ حج میں جاتے ہیں جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے باہر ایک نیم دائرے کی شکل کے اندر ایک حصہ ہے جو اس کو کورڈن کیا گیا ہے, اس نیم دائرے کی ایک شکل کی ایک دیوار سے, جس کو حتیم کہا جاتا ہے. یہ 9 فٹ کا حصہ, 6 ہاتھ, 9 فٹ کا یہ حصہ جو ہے یہ اصل کعبۃ اللہ ہی کے اندر تھا, لیکن چونکہ قریش نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو اس موقع پر ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ کعبۃ اللہ انہی بنیادوں کے اوپر بنائیں جو حضرت ابراہیم علی نبینا والی صلاۃ والسلام کے زمانے کی تھی. انہوں نے اس میں کمی کر دی, لیکن حرام مال استعمال کرنا گوارا نہیں کیا. دیکھو یہ مشرکین تھے. آج ہمارے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں مسلمان مسجد کی تعمیر کے اندر بھی بہت سی مرتبہ حرام مال کو استعمال کرتے ہیں, حالانکہ فقہا نے بالاتفاق لکھا ہے کہ حرام مال کے ذریعے سے مسجد کی تعمیر جائز اور درست نہیں. ذمہ داروں کو بھی چاہیے, کوئی آدمی اگر اس طرح جو ہے غلط مال پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ قبول نہ کرے کسی حال میں بھی. بہرحال ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور وہ پاک مال کو ہی قبول کرتے ہیں, یعنی اس کے راستے میں حلال اور پاکیزہ مال استعمال کیا جائے, خرچ کیا جائے, تو وہی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں, وامر اللہ المؤمنین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, امر اللہ المؤمنین بما امر به المرسلین وقال تعالی یا ایها الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا وقال یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جس کا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسولوں کو کس چیز کا حکم دیا جس کا ایمان والوں کو حکم دیا گیا, تو دلیل کے طور پر خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کی 2 آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں. چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا, اے رسولو حلال اور پاکیزہ غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو. گویا رسولوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کا حکم دیا اور ایمان والوں کو بھی, ویا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اور ایمان والو ہماری دی ہوئی روزی میں سے جو پاکیزہ اور حلال ہے اس کو کھاؤ. گویا ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا. دیکھو یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا, اس کی تفسیر میں حضرات مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ حلال مال کی خاصیت ہے کہ وہ آدمی کو نیک عمل کرنے پر آمادہ کرتی ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا, اے رسولو حلال غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو. گویا جو آدمی حلال کا اہتمام کرے گا خود بخود آٹومیٹک اس کو نیک عمل کی توفیق ہوگی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے, من اکل الحرام اسد جوارحہ شاء ام ابا علم ام لم یعلم, جو آدمی حرام غذا کھائے گا اس کے اعضا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اور وہ امام لم یعلم شام ابا چاہے وہ اسد جواری شاہ ابا چاہے وہ چاہے یا انکار کرے، اور وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، وہ غیر اختیاری طور پر حرام غذا کے نتیجے میں اس کے اعضا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے. ومن کان طعامہ حلالا وف ومن کان طعامہ حلالا اطاعت ہو جوارحہ ہو ووفق للخیرات، کہ جس کی غذا حلال ہوگی اس کے اعضا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی توفیق نصیب ہوگی، وہ نیک کام کرے گا غیر اختیاری طور پر. ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ حلال کمائی کا اہتمام کیا جائے. ہمارے اکابر میں حضرت مولانا مفتی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے جو نانا تھے، کیا نام آتے ہیں، مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابر میں سے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ابتدان پڑھا، اور ان کی وفات کے بعد حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے علوم کی تکمیل کی. ان کا تقویٰ بڑا مشہور ہے، ارواح ثلاثہ میں بہت سارے واقعات ان کے لکھے ہیں، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے عابیتی میں بھی ان کے واقعات ذکر کیے کہ ان کا معدہ جو ہے وہ حرام غذا کو قبول نہیں کرتا تھا، بے خبری میں بھی اگر کھا لی تو ان کو قے ہو جاتی تھی. طلب علمی کے زمانے میں صرف روٹی استعمال کرتے تھے، سالن کبھی نہیں کھایا. وجہ پوچھی گئی تو بتلایا کہ دلی کے تمام سالنوں میں عام طور پر امچور پڑتا ہے. امچور کچا آم جو ہوتا ہے، کچی کیری، اس کو کاٹ کر سکھا لیتے ہیں اور اس کو سالن میں ڈالا جاتا ہے. اس زمانے میں دلی میں اسی کا رواج تھا، کہا دلی کے سالنوں میں امچور پڑتا ہے اور دلی اور اس کے اطراف کے اندر باغوں کے پھلوں کی بے جو ہے شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، اس لیے وہ کبھی بھی سالن استعمال نہیں کرتے تھے. ہمارے ماضی قریب کے اکابر میں حضرت مولانا محمد مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ آپ بھی کبھی بازار کا آم استعمال نہیں کرتے تھے. کوئی آدمی اپنے ذاتی باغ کا آم لا کر کے اگر پیش کرتا تب تو اس کو کھاتے تھے، لیکن بازار کا آم کبھی بھی آپ نے نہیں کھایا. تو یہ کہا گویا ان باغات کی بے شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، تو طالب علمی کے زمانے میں ہی ان کے یہاں اتنا اہتمام تھا اور اتنا زیادہ تقویٰ. لکھا ہے کہ کبھی جب دلی سے کاندھلا جانا ہوتا تھا تو اس زمانے میں بہیلیاں چلتی تھی، وہ جانے والوں کو بہیلی ایک سواری ہوتی ہے، بیل گاڑی ذرا اونچی ہوتی ہے، تو وہ لوگ لے جاتے تھے. جب ان کو کبھی جانے کی ضرورت پیش آتی تو بہیلی والے سے معاملہ کرتے تھے کہ میں ہوں اور میرا اتنا سامان، سامان کی گٹھڑی بھی اس کو بتا دیتے تھے. پھر جب چلنے کا وقت آتا، کسی کو معلوم ہوتا کہ حضرت جا رہے ہیں کاندھلا، تو آ کر کے کوئی خط دینا چاہتا کہ حضرت سنا آپ جا رہے ہیں، آپ یہ میرا خط فلاں صاحب کو پہنچا دیجئے، تو حضرت فرماتے تھے دیکھو بھائی میں نے اپنے سامان کی گتھڑی جو ہے وہ اس بہلی والے کو بتلا دی، اس میں تیرا یہ خط نہیں تھے، تو بہلی والے سے پوچھ لے، اگر وہ اجازت دے تو میں لے جاؤں گا ورنہ نہیں لے جاؤں گا. تقوی کا یہ عالم تھا حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو بہرحال ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ آبادیوں کے اندر جاتے تھے دیہاتوں میں، اور جو غیر آباد مسجد ہوتی تھی وہ اس کو صاف کر کے اس میں نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ ان کی حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کی نواسی ہوتی ہیں، اور حضرت مولانا الیاس صاحب کے والد جو ہیں ان کے خلیفہ ہیں مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہرحال حضرت مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے آبادیوں میں جا کر ان مسجدوں کو آباد کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں گئے، ایک آبادی کے اندر گئے، دیکھا مسجد غیر آباد ہے، لوگوں کو کہا، لوگوں نے کہا کہ یہاں نواب صاحب ہیں، اگر وہ مسجد میں آنا شروع کر دیں گے تو لوگ نماز پڑھیں گے۔ حضرت ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ آپ نماز شروع کریں۔ انہوں نے کہا مجھے داڑھی چڑھانے کی عادت ہے، اس زمانے میں ایک فیشن تھا، اس زمانے کے بڑے لوگوں داڑھی کو ذرا موڑ کر کے جیسے آج کل سیٹنگ کرتے ہیں نا بالوں کی، اس طرح چڑھائی جاتی تھی، اور وہ صبح کو بڑی محنت سے کرتے تھے، شام تک رہتی، روزانہ یہ عمل کرنا پڑتا تھا۔ تو بہرحال کہ میں اگر وضو کروں گا تو یہ میری چڑھائی ہوئی داڑھی جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ حضرت نے کہا کہ صبح جو ہے وضو ایک مرتبہ کر لو اور پھر داڑھی چڑھا لینا اور اسی وضو سے نماز پڑھتے رہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، حضرت نے ان کو تو آمادہ کر لیا، ادھر دو رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تیرے گھر میں لانا میرا کام تھا، میں لے آیا، اب اس کو آگے بڑھانا تیرا کام ہے۔ چنانچہ ان نواب صاحب نے جو ہے پہلی نماز، وہ تو فجر کی نماز تو پڑھی باوضو، جب ظہر کا وقت آیا انہوں نے سوچا کہ مولوی صاحب کے کہنے سے میں نے جب فجر کی نماز وضو سے پڑھی تو باقی نمازیں بھی وضو سے کیوں نہ پڑھوں، چنانچہ وہ داڑھی چڑھانا چھوڑ دیا اور باوضو، اور ان کے آنے سے مسجد آباد ہو گئی۔ بہرحال ایک مرتبہ حضرت ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں کی اسی طرح کنارے کی غیر آباد مسجد کے اندر وہاں قیام کیا، دن بھر کوئی آدمی وہاں نہیں آیا، آپ نے وہاں کی صفائی وغیرہ کی، نماز پڑھی، اور اس زمانے میں مساجد کے اندر کچھ تھوڑی سی جگہ آگے ایسی ہوتی تھی جس میں عام طور پر مسافر لوگ ٹھہرا بھی کرتے تھے۔ شام کو مغرب کی نماز ہو چکنے کے بعد ایک آدمی آیا، مزدور پیشہ، آ کر کے کنویں میں سے ڈول کے ذریعے سے پانی نکال کر کے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر کے واپس جا رہا تھا، دیکھا کہ کوئی مسافر ہے تو وہ گھر سے تین روٹیاں لے کر کے آیا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دی، چلا گیا۔ اب آپ کی عادت تو نہیں تھی ایک رات سے زیادہ کہیں ٹھہرنے کی، لیکن وہاں ٹھہر گئے، دوسرا بھی پورا دن گزرا، دن بھر وہ آدمی نظر نہیں آیا، دوسرے دن بھی مغرب کے کافی وقت گزرنے کے بعد کل کی طرح دیر سے آیا اور آ کر کے جو ہے کنویں میں سے پانی نکال کر کے وضو کیا، نماز پڑھی، دیکھا آج بھی وہ کل والا مہمان ہے، تو آج گھر جا کر کے دو روٹیاں لے کر کے آیا اور آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ ٹھہر گئے، تیسرے دن اسی طرح ہوا، آج وہ ایک روٹی لے کر کے آیا اور پیش کر کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، ارے بھائی مہمان، اللہ واسطے اب تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت نے فرمایا بھائی تو سچ سچ بتا کہ معاملہ کیا ہے۔ کہا میرا گزر بسر جو ہے مزدوری پر ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہوں، اتنا کما لیتا ہوں جس سے تین روٹیاں بن جاتی ہیں، ہمارے گھر میں تین افراد ہیں، میں ہوں، میری بیوی ہے اور ہمارا ایک بچہ ہے، تینوں ایک ایک روٹی کھا کر اپنا گزارا کر لیتے ہیں۔ پہلے دن جب آپ کو میں نے دیکھا تو تینوں روٹیاں لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی اور ہم سب نے فاقہ کیا، اور پھر دوسرے دن بچے کے اندر فاقہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، اس کے حصے کی روٹی تو اس کو دی، میں نے اور بیوی نے فاقہ کیا اور دو روٹیاں لا کر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج بیوی کے اندر بھی فاقہ کرنے کی طاقت نہیں، اس لیے صرف میرے حصے کی روٹی لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، کل میرے میں بھی طاقت نہیں رہے گی، اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیے۔ حضرت نے فرمایا بھائی دیکھو میری عادت تو کہیں بھی ایک رات سے زیادہ ٹھہرنے کی نہیں ہے، لیکن پہلے دن جو تو نے تین روٹیاں لا کر کے پیش کی اور میں نے جب کھائی تو میں نے اپنے دل میں عجیب و غریب انوارات محسوس کی. خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور عبادت میں وہ کیفیات حاصل ہوئی کہ آج تک کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی. تو میں نے سوچا کہ بھئی یہ کھانا تو کھانے جیسا ہے, اس لیے میں ٹھہر گیا تھا. تو بہرحال یہ حلال روزی کی خاصیت. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کی زبان مبارک سے خود میں نے سنا, آپ کے بیانات میں بھی سنا اور آپ کی مجلس میں بھی سنا اور خطبات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. دیوبند کے اندر ایک بزرگ تھے شاہ جی عبداللہ, ان کا ذریعہ معاش وہ گھاس کاٹ کر کے لاتے تھے گٹھڑی بنا کر اور فروخت کرتے تھے. 6 پیسے اس کی قیمت مقرر تھی حضرت فرماتے ہیں, اور جو بیچ کر کے ان میں سے 2 پیسے تو اسی وقت خیرات کر دیتے تھے, 2 اپنی ضرورت کے لیے رکھتے تھے اپنے اس دن کی گویا گزارے کے لیے, اور 2 پیسے جمع کرتے تھے. اور ایک مدت کے بعد جب ایک اچھی خاصی مقدار ہو جاتی تھی تو اس زمانے کے جو ہمارے اکابر تھے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر, ان کی دعوت کرتے تھے. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں ان کی دعوت کا انتظار رہتا تھا کہ کب وہ دعوت کریں گے, اس لیے کہ ان کی دعوت کھانے کے بعد 2-2 مہینے تک دل کے اندر ایسی انوارات محسوس کیے جاتے تھے تو کہیں اور موقع پر نہیں, اور یہ دل میں یہ خیال یہ نیکی کر لوں وہ نیکی کر لوں. حلال غذا کا قدرتی خاصہ یہ ہے کہ وہ آدمی کو نیکی کے اوپر آمادہ کرتی. ہماری اولاد کو بھی اگر ہم نیک بنانا چاہیں نا تو ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے. حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہیں, جامعہ ڈابیل میں 17 سال تک انہوں نے تدریسی خدمت انجام دی ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آئے تھے, 5 سال حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام جہاں ڈابیل میں رہا تو ان کے درس بخاری میں شریک ہوتے تھے اور پھر پڑھایا خود بھی پڑھاتے تھے. تو اسی میں آپ نے وہ درس کو جو ہے ضبط کیا اور جو ہے آپ کے فیض الباری کے نام سے تقریر بخاری حضرت شاہ صاحب کی جو تباہ ہوئی ہے. تو 17 سال تک ان کی پابندی کا یہ عالم تھا. ہمارے محترم صاحب حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ رحمۃ اللہ علیہ اس سے بار بار کہتے تھے, ان سے انہوں نے پڑھی تھی کنز الدقائق وغیرہ, فرماتے تھے کہ پابندی کا یہ عالم تھا کہ درسگاہ کے اندر قدم رکھتے تھے تو لوگ اپنی گھڑیاں ملاتے تھے, اور بڑے صاحب کشف اور کرامات بھی تھے. ان کے متعلق ہے کہ ان کے والد بزرگوار ایک پولیس جو ہے وہ پولیس کے افسر تھے, اور وہاں انہوں نے ان کو بچپن کے اندر اسکول کے اندر پڑھائی کے لیے رکھا, بریلی میں تھے وہاں پڑھائی کے لیے رکھا, اور ان کی تبدیلی ہوتی رہتی تھی. ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کا بیان وہاں الہ آباد میں جمعہ کے اندر ہوا, حضرت مولانا بدر عالم صاحب چھوٹے تھے بچے تھے پڑھا اسکول میں جاتے تھے, اس بیان کے اندر شریک ہوئے. اس کو سن کر کے ان کو دینی علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا. انہوں نے گھر آ کر اپنے والد سے کہا کہ ابا میں کل سے اسکول نہیں جاؤں گا, میں اب مدرسے میں پڑھوں گا. اب ان کے والد جو تھے وہ تو عصری علوم پڑھے ہوئے تھے, وہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ دینی علم میں پڑھیں, کیونکہ اسکول میں رکھا تھا. انہوں نے سمجھایا, نہیں سمجھا, نہیں سمجھے تو پٹائی کرنا, کہا آپ مار ڈالو لیکن میں نہیں جاؤں گا. پھر انہوں نے ان کا معاملہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ ان سے وہ بیت تھے, ان سے پیش کی ان کے سامنے پیش کیا. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے ان کو کہا کہ بھائی تم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا بچہ خود جو ہے علم دین حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہے, آپ کیوں رکاوٹ کرتے ہیں. بہرحال پھر حضرت ہی کے مشورے سے وہاں مزاحی علوم میں رکھا گیا, وہیں تعلیم کی تکمیل ہوئی, اس کے بعد دارالعلوم میں گئے ہیں. تو بہرحال یہ ان کے والد کا حال یہ تھا کہ ان کے روزانہ کے معمولات کے اندر 80,000 اس میں ذات تھا. اور انہوں نے وفات کے وقت اپنے اولاد کو جمع کر کے کہا, بیٹو تمہارے لیے کوئی مال و دولت چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں, لیکن میں نے تمہارے حلق سے ایک دانہ بھی حرام کا نیچے اترنے نہیں دیا. یہ اثرات تھے اس حلال غذا کے. تو بہرحال یہ حلال غذا, جیسا کہ میں ابھی حضرت صالح بن عبداللہ تستری کا مقولہ نقل کیا کہ جس کی غذا حلال ہوگی تو اس کے اعضاء اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے اور اس کو نیک کام کی توفیق ہوگی. اس کے برعکس حرام غذا کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آدمی کو اللہ کی نافرمانی کے اوپر آمادہ کرتی ہے, جیسا کہ انہی کا یہ ارشاد کہ جس کی غذا حرام ہوگی تو اس کے اعضاء جو ہے اللہ کی نافرمانی کریں گے, وہ چاہے یا نہ چاہے اور اس کو معلوم ہو یا نہ ہو, یعنی بے اختیار غیر اختیاری طور پر لا علمی میں بھی حرام لقمہ اگر پیٹ میں چلا گیا نا تو وہ اپنا اثر دکھلا کر کے رہے گا. جیسے دیکھو زہر ہے, کوئی آدمی جان بوجھ کر جانتے ہوئے زہر کھائے تو بھی اس کا اثر ہوگا اور کھانے والا گنہگار بنے گا تو اس کو خودکشی کا گناہ ہوگا. اور اگر کسی کو زہر کسی نے کھلا دیا بے خبری میں, تو ایسا تو ہے نہیں کہ اس بیچارے نے بے خبری میں کھا لیا ہے تو اب زہر کا اثر ہونا نہیں چاہیے, وہ تو پیٹ میں جا کے اپنا اثر کر کے رہے گا. تو حرام غذا بھی بے خبری کے اندر بھی اگر کوئی کھا لے تو بہرحال اس کا اثر تو ہو کر کے رہتا ہے. انہی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک آدمی نے آپ کی دعوت کی, تشریف لے گئے, پہلا ہی لقمہ جب حلق سے نیچے اترا محسوس ہوا کہ اس کی غذا جو ہے یہ کھانا مشتبہ ہے. مشتبہ یعنی اس میں حرام کا شبہ ہو, ڈاؤٹ فل جس کو کہتے ہیں. ہاتھ روک لیا, لیکن فرماتے ہیں اس ایک مشتبہ لقمے کا اثر یہ تھا کئی روز تک دل میں گناہوں کے خیالات آتے رہے کہ یہ گناہ کر لوں وہ گناہ کر لوں. یہ ایک لقمے کا اثر یہ تھا. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ حرام غذا کی وجہ سے آدمی کے دل سے نور نکل جاتا ہے اور اس کے دل میں برے وساوس اور خیالات پیدا ہوتے ہیں, طبیعت میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے اور نیکی کی طرف سے اس کا دل ہٹ جاتا ہے. یہ حرام غذا کا اثر ہے. تو بہرحال اسی کو باری تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, ہمیں اسی لیے حلال غذا کا حکم دیا. آگے ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا اسی ارشاد میں کہ وہ لمبے سفر پر اللہ کے راستے میں جاتا ہے, چاہے وہ جہاد کا ہو, عمرے کا ہو, حج کا ہو, طلب علمی کا ہو, صلہ رحمی کا ہو, جو بھی ہو. اور ویسے بھی مسافر کی دعا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے. تین دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی, ان میں سے مسافر کی دعا بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک لمبے سفر پر جاتا ہے اور اس طویل سفر کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں. اس زمانے میں آج کل کی طرح اے سی سواریوں کے اندر تو سفر ہوتا نہیں تھا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یمد یدیہ الی السماء یقول یا رب یا رب, کہ وہ آدمی اپنے اسی سفر میں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, اے اللہ اے اللہ. مطلب یہ ہے چونکہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری ہر دعا دعائیہ جملے کی شروعات کیسے ہوتی ہے, اے اللہ. گویا وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب له, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام, اس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہے, بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. دعا کی قبولیت سے معنی ہے حرام غذا. فضائل رمضان میں حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کوفہ میں کچھ مستجاب الدعوات لوگ, یعنی ایسے لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تھے, कोई भी जालिम हुक्मरान आता था तो वो उसके लिए बद्दुआ कर देते थे, जिसकी वजह से वो हलाक हो जाता है। हज्जाज इब्ने यूसुफ जब वहां का गवर्नर बनकर के आया तो उसको पता चला कि इस किस्म के लोग यहाँ मौजूद हैं, तो उसने तोड़ ये किया कि उन लोगों की दावत की। खास तौर पर जब दावत हो चुकी, खाना खा चुके, तो कहने लगा कि मैं अब इनकी बद्दुआ से महफूज हो गया कि इनके पेट में हराम गिजा पहुंच गई है। तो ये हराम गिजा, हराम चीज जो है ना, वो कबूलियत से माने है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नुमा की रिवायत है तिर्मिज़ी शरीफ में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कोई कपड़ा 10 दिरहम में खरीदा उसमें 1 दिरहम हराम का है, जब तक वो लिबास उसके जिस्म पर है उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी। इस रिवायत को नकल करने के बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नुमा अपने दोनों कानों में उंगली डाल करके फरमाते हैं, सुम्मता इन लम यकुनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समीतुहु यकुलुहा, कि मैंने हुजूर को ये इरशाद फरमाते हुए अगर न सुना हो तो मेरे ये दोनों कान बहरे हो जाए। गोया लिबास के अंदर 9 दिरहम हलाल के हैं, 1 दिरहम हराम का है, तो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी। बहरहाल ये हलाल गिजा की बड़ी अहमियत है और हराम और मुश्तबह से बचने का बड़ा एहतमाम था हमारे अकाबिर के यहाँ। वहाँ हिकायत सहाबा में आपने पढ़ा होगा, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जनाजे से लौट रहे थे, एक औरत ने आपकी दावत की, बुलाया और खाना पेश हुआ, बकरी का गोश्त था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुकमा मुँह में रखा लेकिन वो चबाया नहीं जा रहा है, आपने उगल दिया। साहबा को भी कहा उगल दो और फरमाया कि ये एक ऐसी बकरी का गोश्त मालूम होता है जो मालिक की इजाज़त के बगैर ली गई है। उस औरत से पूछा गया, उसने कहा हाँ मैंने बकरी खरीदने के लिए बाजार में आदमी भेजा था, वहाँ बकरी नहीं मिली, तो हमारा पड़ोसी एक बकरी खरीद करके लाया था, वहाँ मैंने रकम भेजी तो उसकी बीवी ने रकम ले करके बकरी वहाँ यहाँ बेच दी, शोहर घर पर था नहीं उसकी इजाज़त के बगैर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये खाना कैदियों को खिला दो। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़िया उसी हिकायत सहाबा में लिखा है कि नबी एक मरतबा उनका एक ग़ुलाम जिसको उन्होंने खिराज के ऊपर रखा था, उस ज़माने में एक एक आदमी के पास कई कई ग़ुलाम होते थे, तो होता यह था कि अपनी खिदमत और ज़रूरत के लिए 2-4-5 गुलाम काफ़ी हैं, बाकी गुलामों को वो खिराज पर यानी भाई तुमको जो हुनर आता है उस हुनर के ज़रिए से कमाओ और तुम्हारी कमाई में से इतना हिस्सा मुझको भी दे दिया करो, उसको खिराज पर उठाना कहते हैं, तो खिराज पर उठा दिया करते थे। एक गुलाम को इसी तरह उन्होंने खिराज के ऊपर उठा रखा था। एक मरतबा वो खाना, तैयार खाना पका हुआ लेकर के आया, हजरत के सामने रखा, हजरत ने फौरन एक लुकमा लेकर के अपने मुंह में रख करके हलक से नीचे उतार दिया। वो गुलाम अर्ज करता है आका आप तो रोजाना जब भी मैं लाता हूँ पूछते हैं कहाँ से लाया, आज नहीं पूछा आपने। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हाँ 2-3 वक्त से फाके में था, उजलत ने लुकमा लेकर के खा लिया, बता दे कहाँ से लाया। उसने कहा जमाने जाहिलियत में यानी इस्लाम लाने से पहले मैंने कहानत की थी, अरबों में कहानत का बड़ा रिवाज था, काहिन जिनके पास शयातीन आते थे उनसे लोग आने मुस्तकबिल की खबरें पूछे जाते, ज्योतिषी जो होते हैं हमारे ज़माने में इस तरह, तो मैंने उनकी कहानत की थी और मुझे कहानत अच्छी तरह आती भी नहीं थी, एक तो कहानत खुद जुर्मा और फिर इसमें धोखा दिया, करेला और नीम चढ़ा जैसा मामला हो गया। उनके पास उस वक्त देने के लिए कुछ था नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि किसी और मौके पर हम आपका ये मुआवजा हम देंगे। आज मैं वहाँ से गुजर रहा था, वहाँ तकरीब थी, खाना बना था, मुझे ये खाना उन्होंने उसी के मुआवजे के तौर पर दिया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने सुना तो फरमाया तो मुझे हलाक करके रख देता, अब आप उंगली डाल करके वो एक लुकमा जो हलक से नीचे उतर गया है उसको निकालना चाहते हैं तय करके, लेकिन एक तो दो तीन वक्त के फाके के बाद और वो भी एक ही लुकमा, भला इस तरह कैसे निकलता। किसी ने तदबीर बतलाई कि आप कुछ पानी पी लें, चुनांचे बड़े प्याले में पानी मंगवाया, पानी पीते जाते थे और उंगली डालकर तय करते जाते थे, बड़ी मुश्किल से वो लुकमा बाहर निकला। उस पर एक आदमी ने हाजिरीन में सर्द किया, हजरत एक ही तो लुकमा था और उसको निकालने के लिए आपने इतनी मशक्क़त बर्दाश्त की। तो उसके जवाब में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जुमला इरशाद फरमाया, हमें अपने दिल पर नक्श करने की ज़रूरत है। फरमाते हैं कि अगर ये लुकमा मेरी जान के साथ निकलता तो भी मैं उसको निकाल के रहता, इसलिए कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुना है कि जो गोश्त हराम गिज़ा से पल करके तैयार हुआ हो जहन्नम की आग उसकी ज़्यादा हकदार है। मैं नहीं चाहता था कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा जो है हराम गिज़ा से पल करके तैयार हो। ये हजरात हराम से बचने का इतना ज़्यादा एहतमाम। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है, एक मरतबा कूफा के जंगलों में कोई काफला लूटा गया और फिर बाद में वो लूट की बकरियां कूफा के बाजार में बिकी। हजरत इमाम रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि कूफा के बाजार में लूट की बकरियां फरोख्त हुई हैं, तो आपने मालूम किया कि बकरी की उम्र कितनी होती है। बताया गया 6 या 7 साल। तो कूफा में रहते हुए 7 साल तक बकरी का गोश्त नहीं खाया, कहीं उस लूट की बकरी का गोश्त ना आ जाए, इतना ज्यादा अपने आप को बचाने का एहतमाम करते थे। आपकी कपड़ों की तिजारत थी, आपके एक शरीक थे पार्टनर हफ्सा इब्न अब्दुल रहमान, आपने कुछ थान कपड़े के उनके पास भेजे, उनमें से एक थान के अंदर कुछ ऐप था, उसकी निशानदेही की, देखो इस थान के अंदर ये ऐब है, जब भी बेचो तो खरीदार के सामने उसका इजहार कर देना। अब उनके पास एक आदमी आया और बेचते वक्त तो उनको याद नहीं रहा, ऐसा भी नहीं कि जानबूझकर किया हो, भूल ही गए, बेखबरी में वो बतलाना भूल गए और वो सब थान बेच दिए। 20,000 दिरहम की रकम आई थी, आजकल के हिसाब से 62 या 65 किलो चांदी होती है। तो जब वो लेकर के आए और रकम 20,000 दिरहम, हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह ने पूछा कि वो ऐप बतलाया था, वो तो मैं भूल गया। तो कहा किसको बेचा है, बहुत तलाश की जुस्तजू की लेकिन नहीं मिला, तो आपने वो पूरी रकम जो है गरीबों में तकसीम कर दी, उसमें से एक पाई भी खुद के लिए इस्तेमाल नहीं की। तो हराम से बचने का इतना ज़्यादा एहतमाम। तो देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो आदमी सफ़र में है, अल्लाह के रास्ते के सफ़र में है और हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहा है, लेकिन जो है वो दुआ कबूल नहीं होती, इसलिए कि उसकी ग़िज़ा, उसका लिबास, उसका पीना सब क्या है, हराम ग़िज़ा से। तो हराम से अपने आप को बचाने का इतना ज़्यादा एहतमाम, ज़रूरत इसकी है कि हम अपनी कमाइयों के अंदर, अपनी जो है तिजारतों के अंदर इसका बड़ा एहतमाम करें कि हराम का कोई हिस्सा उसमें आने न पावे। हमारे अकाबिर के यहाँ इसका बड़ा एहतमाम होता था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी मुश्तबह एक दिरहम को वापस करना, उसके मालिक तक पहुँचाना मेरे नज़दीक 1,00,000 दिरहम का सदका करने से बेहतर है। फिर फरमाते हैं कि किसी मुश्तबह दिरहम को उसके मालिक तक वापस पहुँचाना 2,00,000 का सदका करने से बेहतर है। इस तरह 3, 4, 5, 6 लाख तक पहुँचे। उनके हालात में लिखा है कि वहाँ हिजाज गए थे इल्म हासिल करने के लिए, और इल्म हासिल करने के बाद फिर वो अपने वतन मरो वापस लौटे, वो हजारों मील दूर है वहाँ हिजाज से। वापस आकर देखा सामान में एक आदमी का लकड़ी का कलम, 5 रुपये भी उसकी कीमत नहीं होगी, लकड़ी का कलम भूल से आ गया है, बाकायदा उस कलम को लौटाने के लिए पूरा सफर करके वापस गए और उसका कलम उसको उस तक पहुंचाया। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई आदमी हराम माल से अगर सदका करता है तो वो कबूल नहीं होता। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई आदमी नापाक कपड़े को पेशाब के जरिए से पाक करना चाहे। यानी अगर आपका कपड़ा नापाक हो गया और आप उसको पानी के बजाय पेशाब से धो करके पाक करना चाहें तो वो पाक नहीं हो सकता। इसी तरह सदके से वो हराम माल जो है उसकी खबासत दूर होने वाली नहीं है। आजकल क्या मिजाज बनता जा रहा है, आजकल एक आम मिजाज कि भाई किसी को धोखा दे करके जो है सुला दो, समझे कि नहीं, 15-20-25 लाख का ये करके फिर उसमें से कुछ जो है गरीबों में या कहीं किसी मदरसे में या किसी और जगह पर दे दो, तो यूं समझते हैं कि ये कफारा हो जाएगा। नहीं, ये तो कबूल भी नहीं होगा अल्लाह ताला के यहाँ। जरूरत है कि अपने आप को इस हराम से बचाने का एहतमाम किया जाए। तो हमारे असलाफ के यहाँ इसकी बड़ी अहमियत थी। बहरहाल ये पहला जुज जो है इस हदीस का जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अकला तय्यबन, जिसने हलाल गिज़ा खाई, बुखारी शरीफ की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं याति अलन्नास ज़मानू ला युबाली मरो मा खद मिनहु अमिन अलहलाल अमिन अलहराम। एक जमाना ऐसा आने वाला है कि आदमी जो माल हासिल करेगा इसकी परवाह नहीं करेगा कि हलाल से लिया है या हराम से, माल आवे माल आवे। आज हमारे जमाने में यही एक जहन बनता जा रहा है, यही मिजाज बनता जा रहा है कि किसी भी तरह माल हासिल करो, ये नहीं कि भाई हलाल है या नहीं। हमारे असलाफ के यहाँ तो एक पाई की पाई भी हराम की वो हासिल करना गवारा करते नहीं थे, उसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी जाती थी। जरूरत है इसकी, अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा बुराइयों से पाक और साफ रहे, उसका आसान तरीका यही है कि हम हलाल कमाई का एहतमाम करें, हमारी रिजा हलाल हो। बहुत से लोग दीनी मजालिस में बैठते हैं और गुनाहों के अंदर मुब्तला होने की वजह से जब अहलुल्लाह की बातें सुनते हैं तो उनके दिल में ख्याल आता है कि तौबा करके अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त कर लें, बड़ा जज्बा होता है, लेकिन कामयाब नहीं होते। उसकी एक बड़ी वजह यही है कि ग़िज़ा उनकी हराम होती है। जब तक कि अपने आप को उससे निकालेंगे नहीं वहाँ तक जो है वो उससे गुनाहों से बच सकते नहीं हैं। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है किताबुल कबाइर, बड़े बड़े गुनाह क्या हैं उनके अंदर बताए गए हैं। उसमें यूसुफ इब्न असबात का मकूला नकल किया है कि जब कोई नौजवान गुनाह की लाइन छोड़कर नेकी की लाइन पर आता है तो शैतान के चेलों में खलबली मच जाती है कि भाई हमारा एक आदमी चला गया हमारे हाथ से। तो शैतान उनसे कहता है देखो उसकी ग़िज़ा क्या है, अगर उसकी ग़िज़ा हराम है तो चाहे कितनी ही इबादत करता रहे उसको उससे कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है। तो हकीकत तो यही है कि हमें अपनी कमाइयों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जह फरमाया। कुरान में भी अल्लाह तबारक ताला ने इसका हुक्म दिया, हमारे अकाबिर भी इसका बड़ा एहतमाम करते थे। हमें अल्लाह ताला इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।